ولم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. غزوہ بدر کے بعد مدینہ منورہ جب واپسی ہوئی تو بعض حضرات کی زبان سے کچھ فخریہ انداز کے کلمات جاری ہوئے اور اللہ سبحانہ وتعالی کو ایسے فخریہ انداز کے کلمات بالکل پسند نہیں ہیں. فخریہ انداز یہ ہوا کہ بعضوں نے کہا کہ میں نے فلاں کافر کو یوں قتل کیا, میں نے فلاں کافر کو اس طریقے سے قید کیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ان کو ادب سکھلایا کہ تم ایسا مت کہو, اس لیے کہ تمہارا دشمنوں کو قتل کرنا یا تمہارا دشمنوں کو قید کرنا یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوا. فلم تقتلوہم, تم نے ان کافروں کو بدر میں اپنی طاقت کے بل بوتے پر قتل نہیں کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا. کیسے؟ اللہ نے تمہاری مدد کی اور تم نے ان کو قتل کیا. پھر دوسری بات, جب مٹھ بھیڑ شروع ہوئی, غمسان کی لڑائی شروع ہوئی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک میں مٹی کنکر اٹھائے اور دشمنوں کی طرف پھینکا, اور وہ کنکر تمام دشمنوں کی آنکھ میں داخل ہو گیا. تو ظاہر بات ہے کہ ایک بشر اگر اس طریقے سے کنکر پھینکے اور مٹی پھینکے تو وہ کتنے دور تک جا سکتا ہے؟ ابھی ایک محدود مجمع ہے یہاں سامنے, تو ایک مٹھی بھر کنکر ان کی طرف پھینک کر کے دیکھیں تو اس محدود مجمع کے بھی تمام کی آنکھ کے اندر وہ کنکر نہیں جا سکتا. تو وہاں بھی ایک ہزار دشمنوں کا لشکر, اور وہ بھی میدان کے اوپر ادھر ادھر منتشر اور پراگندہ پھیلے ہوئے بکھرے ہوئے. اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھری اور مٹھی بھر کر ان کی طرف پھینکی, تو تمام دشمنوں کی آنکھ کے اندر وہ کنکر پہنچ گئی, وہ ریت کے ذرات پہنچ گئے. تو یہ تمام دشمنوں کی آنکھ کے اندر پہنچ جانا, یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا کرم ہوا. یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دشمنوں کی آنکھوں کے اندر جو آپ نے پھینکا کنکروں کو, تو یہ اللہ ہی نے پھینکا, اسی لیے کہ ایک مٹھی کنکر اتنے زیادہ لشکر کی آنکھوں میں نہیں بھر سکتی ایک انسان کے پھینکنے کی وجہ سے, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھینکا. اس طریقے پر کہ اللہ نے ان تمام دشمنوں کی آنکھوں کے اندر وہ کنکر پہنچا دیے, اور یہ کام اس لیے ہوا تاکہ کافروں کے اوپر غلبہ ہو جاوے, قہر ہو جاوے. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا, اور اللہ تعالی ایمان والوں کو اپنی طرف سے اچھا بدلہ دے وے, اچھا پھل دے وے. یعنی اللہ تعالی ایمان والوں کو مال غنیمت کی دولت سے نوازے. ان اللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ ان کی ہر بات کو سننے والے اور ان کے احوال کو اچھی طریقے سے جاننے والے ہیں. جی,
اور تم نے بدر میں اپنے طاقت کے بل بوتے پر ان کو قتل نہیں کیا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قتل کیا تمہاری مدد کرتے ہوئے. और ए मोहम्मद, तुमने काफिरों के आंखों में कंकड़ कंकड़ नहीं फेंका मगर वो अल्लाह ही ने फेंका, इसलिए कि एक इंसान का फेंकना इन तमाम पूरे लश्कर की आंखों को नहीं
फेंकता। ज़ालिकुम, ये अल्लाह की तरफ से इनाम का मिलना, आजमाइश का होना बिल्कुल बरहक है, और अल्लाह ताला काफिरों की साजिशों को कमज़ोर करने वाले हैं। यानी ये बदल के अंदर जो कुछ हो रहा है, अल्लाह काफिरों की साजिश को कमज़ोर करके ख़त्म करने वाले हैं। इन तस्तफ्तिहु फ़कद जाअकुमुल फतह, शान नुज़ूल। ये आयत मक्का वालों को खिताब है, उन मक्का वालों को डांटते हुए, उनकी बात बेकार बेसूद है वो बतलाते हुए, हे मक्का के काफिरों, तुमने फतह का मुतालबा किया और तुमने तकदीरी कजाओ कदर का भी जो है दुआ के जरिए मुतालबा किया, कैसे? قابل ابو جہل منکم, जिस वक्त के ऊपर मक्का के मुशरिकीन पूरी तैयारी के साथ मक्का से रवाना हो रहे थे, तो अबू जहल हरम में गया, काबतुल्लाह के पकड़े पर्दे पकड़े और उसने दुआ की, अल्लाहुम्मा अय्युना काना अक़ता लिर्रहम, हे अल्लाह, हम में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो ज़्यादा कता रहमी करने वाला हो। यानी एक जमात तो उनकी मक्का की कुरैशी होगी और दूसरी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, का हम दोनों के अंदर जो ज़्यादा कता रहमी करने वाले हो, और जो हमारे पास ऐसी चीज़ लावे जिसको हम पहले से जानते न हो, यानी तौहीद का दीन, ये हम पहले से जानते नहीं थे, आबा अजदाद से हट करके एक नई चीज़ ये लेकर के आए, तो उनको तो ये अल्लाह आइंदा कल बर्बाद कर दीजिए, उनको ख़त्म कर दीजिए, हलाक कर दीजिए। और ये भी दुआ के अल्फाज हैं, हे अल्लाह, दो लश्करों में जो ज़्यादा आला मर्तबे वाला हो, दोनों जमात में जो ज़्यादा हिदायत के ऊपर हो, दोनों जमात में अल्लाह आपके यहाँ जिसका इकराम ज़्यादा हो, उसको ए अल्लाह ताला आप कामयाब करना, मदद से नवाजना, और दूसरे गिरोह को आप हलाक और बर्बाद कर देना। ये बद्दुआ की अबू जहल ने, वो यूँ सोच रहा है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बद्दुआ कर रहा हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुफका और सहाबा के ख़िलाफ़ बद्दुआ कर रहा हूँ, चूँकि मक्का वाले अपने आप को सबसे ज़्यादा हिदायत पर मानते थे, सबसे ज़्यादा इकराम और इज़्ज़त वाला मानते थे, सबसे ज़्यादा अपने आप को ऊँचे मरतबे का मानते थे, इसीलिए उसने ये दुआ की। लेकिन इसको ये नहीं मालूम कि वो अपने ख़िलाफ़ बद्दुआ कर रहा है, इसलिए कि अल्लाह की नज़र में सबसे ज़्यादा इकराम और हिदायत वाली जमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फ़कद जाकुमुल फतह, तो लो आ गया ये फैसला तुम्हारे पास, जो ऐसा था कि जिसकी हलाकत का फैसला कर दिया गया, यानी जो बद्दुआ उसने की थी उसी के मुताबिक, जो ज़्यादा हिदायत पर वो फाते हुए, जो ज़्यादा अल्लाह की नज़र में इकराम वाले वो फाते हो गए, और जो लोग अल्लाह के यहाँ आला मर्तबे के वो लोग कामयाब हो गए। और वो अबू जहल, और जिसने उसके साथ मिलकर के जंग की, न कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान, चूँकि हुजूर और अहले ईमान तो अल्लाह की नज़र में हिदायत इकराम इज्जत वाली जमात। वइन तन्तहु फहुव खैरुल लकुम, और अगर तुम कुफर और लड़ाई से बाज आ जाओगे तो वो तुम्हारे लिए बेहतर बात होगी, यानी उसमें तुम्हारे लिए खैर और बेहतरी होगी। وَإِن تَعُودُونَ عُدْ، اور اگر تم نے ہمارے نبی کے ساتھ قتال کرنے کے اندر دوبارہ ایسا ہی معاملہ کیا یعنی کہ پھر بھی تم لڑتے رہے تو ہم تمہارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کریں گے، یعنی تمہارے خلاف مسلمانوں کی مدد کر کے، یعنی یہ کافرو اب باز آ جاؤ، مسلمانوں سے جنگ کرنے سے رک جاؤ، اور اگر تم نہیں رکے اور لڑائی کا سلسلہ تم نے جاری رکھا تو پھر آئندہ ہم بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی جنگ کا معاملہ کریں گے، مسلمانوں کی تمہارے خلاف مدد کریں گے، اور جو ہے مسلمانوں کو ہم تمہارے اوپر آئندہ بھی ایسی کامیابی دیں گے. اسی لیے بدر میں تم کو ایسی عبرتناک سزا ملی تو اب باز آ جاؤ، رک جاؤ. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہاری جماعت اور تمہارا جتھا تم کو ہرگز کچھ کام نہیں آئے گا کسی چیز میں، یعنی تمہاری طرف سے تمہاری جماعت کسی چیز کیا دفاع نہیں کر سکے گی، کام نہیں آئے گی یعنی دفاع نہیں کر سکے گی. یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم مکہ والوں کی تعداد بہت بڑی ہے، عرب میں مشرکین کی تعداد بہت بڑی ہے، کچھ کام آئے گا نہیں. وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ وہ کتنے زیادہ کیوں نہ ہو. کیوں؟ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے، لہذا جب اللہ کی مدد ہے تو تم مکہ والوں کی تعداد کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، تمہارا جتھا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، تمہارے ہتھیار سپاہی کتنے زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن کوئی فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ تم کو ناکام کریں گے، مسلمانوں کو کامیاب کریں گے. وَأَنَّ مِنْ اِنَّ کا کسرہ اگر پڑھیں گے تو کلام مستانفہ ہوگا، اور فتحہ پڑھیں گے تو لام کو مقدر مانیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو تم اللہ تعالی کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان کے حکم کی مخالفت کر کے تم اعراض مت کرو، منہ مت پھیراؤ، حالانکہ تم سن رہے ہو. وانتم تسمعون یعنی قرآن سنتے ہو، نبی کی نصیحت کی باتیں سنتے ہو، اسی لیے تمہیں رو گردانی اعراض حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور تم ان کافروں کی طرح مت بنو جنہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ رسول کی بات سنی، حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں. نہیں سنتے کا مطلب تدبر کے ساتھ نہیں سنتے، نصیحت حاصل کرنے کے ساتھ نہیں سنتے، اور یہ منافق اور مشرکوں کی جماعت ہے کہ جنہوں نے ایک طرف کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ حقیقت کے اندر وہ سنتے نہیں ہیں. اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، یہ آیت نازل ہوئی بنو عبد الدار ابن قصی کے بارے میں، یہ بھی بدر میں آئے تھے ابو جہل کے ساتھ، بلکہ قریش کا جھنڈا انہوں نے اٹھایا، سب مارے گئے، ایک بھی زندہ نہیں بچا، اور دو آدمی بچ گئے، دونوں کو اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی. کہتے ہیں کہ حضرت مصعب ابن عمیر اور سبیت ابن حرملا، ان دونوں کا تعلق اسی قبیلے سے، ان کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی. وہ زور زور سے لوگوں کو یوں کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے ہیں اس شریعت سے ہم بہرے اور گنگے ہیں، یعنی اس شریعت کو نہ ہم سنتے ہیں اور نہ اس شریعت کی بات کو ہم زبان سے بولتے ہیں، اس لیے ان کے رد میں آیت نازل ہوئی. پھر جو بھی اس طرح کا ہو سب شامل ہے، جانوروں میں سب سے بدترین اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو حق بات سننے سے بہرا ہو اور حق بات بولنے سے گونگا ہو، और जिसके अंदर अकल नाम की कोई चीज न हो। तीनों चीज मुअत्तल, बेरा है, सुनता नहीं, गुंगा है, बोलता नहीं, ने पावली है कि कुछ समझता नहीं। तीनों चीज जो कार आमद है वो हरेक से, अब वो देखेगा भी तो फायदा किया, क्योंकि बोल नहीं सकता, देखेगा तो फायदा किया, सुन नहीं सकता, देखेगा तो फायदा किया, अकल नाम की तो कोई चीज है नहीं। वलौ अलिम अल्लाह फीहिम खैरन लअस्मअहुम, और अगर अल्लाह ताला को उनके अंदर कोई भलाई का इल्म होता तो अल्लाह उनको जरूर सुनने की तौफीक अता फरमाते, यानी इनमें हक बात सुनने की सलाहियत अल्लाह को मालूम होती तो जरूर अल्लाह ताला उनको सुनने की तौफीक अता फरमाते कि लोग हक बात सुनेंगे, कबूल करेंगे, मानेंगे, अमल करेंगे, ये अल्लाह को मालूम होता। और जो चीज होने वाली हो अल्लाह के इल्मे अजली में है ही है, तो अल्लाह इनको जरूर सुनने की तौफीक देते। वलौ अस्माहुम लतवल्लौ वहुम मुअरिदून, और अगर अल्लाह ताला बिल फर्ज उनको सुना देते, हालांकि अल्लाह के इल्म के अंदर ये है कि उनमें कोई खैर नहीं है, इन मुशरिकों में काफिरों में कोई खैर नहीं है, फिर भी अल्लाह ताला उनको सुना देते तो वो लोग उससे मुंह फिरा लेते और वो उसको कबूल करने से एराज करते। क्यों कबूल करने से एराज करते? इनाद और दुश्मनी उनके दिलों भर में इस्लाम के बारे में भरी हुई है और नबी की बात के बारे में उनकी तबीयतों में इनकार रचा बसा हुआ है, झूठ इनकार रचा बसा हुआ है, यानी अल्लाह की तरफ से उनको न सुनाने का सबब अल्लाह को उनमें खैर का होना मालूम नहीं। अगर उनमें कोई खैर होती तो अल्लाह के इल्म में होती, लेकिन अल्लाह के इल्म में है कि इनमें कोई खैर नहीं है, इसीलिए अल्लाह ताला ने जो है उनको न सुनाया, कोई खैर की बात नहीं सुनाई। दूसरी ताबीर, अगर अल्लाह ताला अभी की हालत में जबकि उनमें हक की तलब है ही नहीं सुना दे तो वो जरूर मुंह फिरा करके भाग जाते हैं। यानी इस वक्त तो इन काफिरों की कैफियत क्या है, उनके अंदर तलब हक नहीं है, हक बात को मानने का जज्बा नहीं है, फिर भी अल्लाह इनको नबी की बात सुनाएंगे तो वो मुंह फिराकर भागेंगे, क्योंकि तलब हक है ही नहीं उनके अंदर, इसलिए वो कहां से उसको गौर और ध्यान से सुनेंगे। जी,
और ये आजमाना हक है, और यकीन रखो कि अल्लाह तबारक व तआला काफिरों की चाल को कमजोर कर देगा। अगर एक ऊपर अगर तुम फतह यानी फैसले का मुतालबा करते हो इस तौर पर कि अबू जहल ने कहा, तुम में से अबू जहल ने कहा था कि अल्लाह हम में से जो ज्यादा कतार रहमी करने वाला है और हमारे पास ऐसी चीज को लाया है जो जिसको हम नहीं जानते हैं, आइंदा कल को हलाक कर दे, सो पक्की बात ये कि फैसला आ चुका है उन लोगों के हलाकत के जरूरत जो इस तरह है, और वो अबू जहल और उसके साथ कत्ल होने वाले हैं न कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनीन लोग, और अगर तुम बाज ज्यादा होंगे कुफ्र और लड़ाई से तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है, और अगर तुम नबी करीम
उसके साथ मकतूल होने वाले तकरीबन 70 थे, चलो,
और अगर तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दोबारा किताब करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे खिलाफ दोबारा उनकी मदद करेंगे। और तुम
या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहीकुम, ए ईमान वालो तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की दावत को कबूल कर लो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म तुम लोग मान लो। कैसे मानोगे? बिताअत, इताअत करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म मान लो, दावत कबूल कर लो, यानी इताअत करके। जबकि अल्लाह का रसूल और अल्लाह तुमको दावत देवे लिमा युहीकुम, ऐसी चीज की तरफ जिसके अंदर तुम्हारी जिंदगी का सामान है, जिसके अंदर तुम्हारी जिंदगी का सामान है, मिन अमरी दीन, दीन के मामले के अंदर। इसलिए कि नबी की दावत के अंदर हमेशा की जिंदगी का सबब है, यानी उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हारी कामयाब हो जाएगी। दुनियावी इज्जत भी है और आखिरत की इज्जत अपनी जगह के ऊपर है। गोया के नबी की दावत मानने में हयात अबदिया उखरविया की कामयाबी और साथ में दुनियावी इज्जत भी तुमको मिलेगी, दोनों चीज अल्लाह ताला तुम्हें उसके अंदर अता फरमाएंगे। इस आयत से मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को बुलावे तो जाना जरूरी, चाहे नमाज पढ़ता हो तो भी जावे, नमाज में हो तो भी नमाज तोड़ के जावे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। वअलमु अन्नल्लाह यहूलु बैनल मरई व कल्बी, और जान लो कि अल्लाह ताला इंसान से उसके दिल को रोक लेते हैं। दूसरा तर्जुमा ताबीर, और जान लो कि यकीनन अल्लाह ताला इंसान और उसके दिल के दरमियान हाइल हो जाया करते हैं। क्या मतलब? एक मतलब अल्लामा सुयूती ने बयान फरमाया, फला यस्ततीउ, कोई भी शख्स ये ताकत नहीं रखता कि वो ईमान लावे या कुफ्र करे मगर अल्लाह के इरादे से। अल्लाह जब इंसान और उसके दिल के दरमियान हाइल है तो इंसान का ईमान लाना भी अल्लाह के इरादे और हुक्म से, नऊज बिल्ला इंसान का कुफ्र करना भी अल्लाह के इरादे और अल्लाह के हुक्म से, सब चीज अल्लाह के इरादे और हुक्म से। दूसरी बात, तुम्हारे पास माल है, उस माल के ऊपर कोई गालिब आ गया, हावी हो गया। अब तुम्हारे और तुम्हारे माल के दरमियान कोई गालिब हो गया, हावी हो गया, आप अपना माल होने के बावजूद उसमें कुछ भी तसर्रुफ नहीं कर सकते। क्यों? दूसरा गालिब आ गया, हावी हो गया, उसने गसब कर लिया, छीन लिया, आपके और माल के दरमियान हाइल हो गया, अब आप अपने माल में कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह बंदा भी अल्लाह की कुदरत के सामने कुछ नहीं कर सकता। बैन इस्बाई रहमान, इंसानों के दिल अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान के अंदर है, अल्लाह जिधर चाहे उधर कर देते हैं, चाहे तो नेकी की तरफ कर देते हैं, चाहे तो गुनाह की तरफ कर देते हैं। وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, और उसी अल्लाह की तरफ तुम जमा किए जाओगे, अल्लाह तुमको तुम्हारे आमाल की जजा सजा देंगे। जब तुम्हारे कुलूब का ये हाल है तो फिर तुम्हें अल्लाह की इताअत और अल्लाह की तरफ से मिलने वाली तौफीक की कदर करनी चाहिए, और अल्लाह ताला की तरफ से जो भी खैर और ईमान और हिदायत की तौफीक हो उसको बसा गनीमत समझना चाहिए। इसलिए कि कब तौफीक इलाहिया सल्व हो जाए और तुम दोबारा महरूमीन में हो जाओ उसको कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए तौफीक इलाही किसी नेक काम की ये अल्लाह की तरफ से आया हुआ एक बड़ा मेहमान है, और जो आदमी मेहमान की कदर करता है तो मेहमान जो है उसके यहाँ अच्छी तरह टिकता है, आता जाता है, और जो नाकदरी करेगा तो मेहमान उसके यहाँ रहेगा नहीं, चला जाएगा। वत्तकू फितना ला तुसीबन अल्लज़ीन ज़लमू मिनकुम ख़ासा, ये ऊपर वाली आयत के अंदर इन्फिरादी खतरात, अब इज्तिमाई खतरात की तरफ इशारा है, साथ में बुरी सोहबत का वबाल भी बयान किया गया। और तुम बचो ऐसे वबाल से, अगर आ पड़े तुम पर तो वो सिर्फ तुम में से जालिमों को नहीं पहुंचेगा, बल्कि सबके ऊपर आम होके सबको लिपटेगा, जालिमों को भी और दूसरे लोगों को भी। यानी जब कोई फितना आता है, कोई वबाल आता है, कोई मुसीबत आती है, तो ऐसा नहीं होता कि स्पेशल जालिमों को वो टारगेट बना के, निशान बना के आती है। عمومی آتا ہے. فتنے کے مضرات نقصانات اس کی تکلیفیں سب پر عام ہوتی ہے دنیا میں تو, آخرت میں ہر ایک الگ الگ ہوں گے, نیک جنت کی طرف تین لوگ ہوگا جہنم کی طرف, لیکن دنیا میں جب فتنے کا وبال آتا ہے عام ہوتا ہے سب کے اوپر عام ہوتا ہے. اسی لیے دنیا کے اندر فتنوں سے روکو اور رکو تو تم بھی بچو گے, ورنہ اگر تم نہیں روکو گے نہ رکو گے تو ایسا مت سمجھنا کہ صرف ظالموں فاسقوں پر فتنے آ کے رک جائیں گے, نہیں, وہ بلا وبال تمہارے اوپر بھی آئیں گے. واتقاؤها, اور اس سے بچنا کیسے ہوگا, برے کام سے باز آ جاؤ. مجیب کے معنی فتنہ اور وبال لانے والی چیزیں, اور وہ ہے منکرات حرام, اس سے بچ جاؤ. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھنے کا کہ بھائی ہم یوں کہے کہ ہم اپنی عبادت نیکی اپنے کام میں لگے رہے, گنہگار لوگ اپنے دھندوں میں لگے رہے, ہم کہاں روکنے ٹوکنے جائیں گے, تو یہ تو خود کو بھی عذاب میں پیش کرنے کے مترادف ہے, مرادف ہے کہ جب ان پر وبال آئے گا تو تم پر بھی آئے گا, تم بھی نہیں بچ پاؤ گے. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ مخالفین کو سخت سزا دینے والے ہیں. یہ آیت کریمہ میں سب کو خطاب ہو گیا ہے کہ دنیا میں قحط آوے, دنیا میں مہنگواری آوے, دنیا میں ظالم حکمراں آوے, یہ سب کے اوپر آ سکیں گے. جبکہ فتنہ پرور لوگ فتنہ کرے, فتنے کو پروان چڑھائے اور دوسرے لوگ روکنے کا کام نہ کرے اس وقت کے اوپر. واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض, اللہ کا احسان یاد کرو, تم تعداد میں بہت کم تھے, زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے, یعنی مکہ المکرمہ میں حضرت عمر کی ایمان لانے پر تو مومنوں کا چلا پورا ہوا, 40 نمبر پر حضرت عمر ایمان لائے, بہت قلیل تعداد مکی زندگی کے اندر مومنوں کی, پھر دھیرے دھیرے کچھ بڑھے, اور ایسی کمزور تعداد تھی. تخافون ان يتخطفكم الناس, تم یہ خوف کر رہے تھے کہ لوگ تم کو اچک لے وے, کافر تم کو تیزی سے پکڑ کے ہلاک کر دے وے, ایسا تمہارا حال تھا. یہ آیت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی. فآواکم, اللہ نے تم کو مدینہ میں پناہ دی, ٹھکانہ دیا, جگہ دی. فآواکم وایدکم بنصری, اور اللہ نے تمہاری مدد کی, تم کو طاقت پہنچائی اپنی نصرت اور مدد سے, غزوہ بدر میں ملائکہ کے ذریعے سے. ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون, اور اللہ تعالیٰ نے تم کو غنیمت کی پاکیزہ روزی دی تاکہ تم اللہ کی نعمت کا شکر کرنے والے بندے بن جاؤ. کتنی بڑی نعمت, مکہ میں تعداد کم, مدینہ میں تعداد دیکھو. مکہ میں یہ حال تھا کہ تم کو سب پھونک مار کے مٹا دے وے, مدینہ میں دیکھو اب دنیا تم سے لرز رہی ہے, کانپ رہی ہے, کیسی اللہ تعالیٰ نے تم کو جو ہے مقام عطا فرما دیا. 47 میں تقسیم کے وقت پر 5 سے 6 کروڑ مسلمان تھے اس ملک میں, اور اس وقت پر 22-23 کروڑ کی تعداد ہے مسلمان کی ملک کے اندر. تو تعداد کا بڑھ جانا, امن و امان اور جماؤ کا مل جانا, یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور پاکیزہ روزی سے مراد غنیمت کی روزی, اس لیے حدیث میں حضور نے فرمایا میری روزی میرے نیزے کے سائے میں, یعنی قتال کرو نیزوں سے اور غنائم دشمنوں کے حاصل کرو, اور وہ پیور روزی حلال کھاؤ, یہ بھی حلال روزی کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اب آگے والی آیت کا شان نزول علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں. حضرت ابو لبابہ جن کا نام تھا مروان ابن عبد المنذر, یہ انصاری صحابی ہے, بنی عوف ابن مالک سے آپ کا تعلق ہے, ان کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. کیا ہوا؟ کہا کہ غزوہ احزاب کے موقع پر بنو قریظہ کے یہودیوں نے غداری کر کے مشرکین مکہ کے ساتھ ساز باز کی، سیٹنگ کی، تعاون کا آپس میں عہد معاہدہ کیا ان لوگوں نے. خیر عذاب میں تو وہ لوگ ناکام ہوئے. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، بھاگنا پڑا، کوئی بھلائی نہیں ملی، غصہ بھی نہیں نکال سکے. وکف اللہ المؤمنین القتال، اللہ ہی نے لڑ لیا، مسلمانوں کو جنگ کرنے کی نوبت بھی نہیں آئی. وکان اللہ قویا عزیزا. لیکن ان کے چلے جانے کے بعد ایک مہینے بعد حضور مدینہ منورہ تشریف لائے، اور بس ایک مہینہ ہو چکا تھا اس لیے کپڑے اتار کے غسل کی تیاری کر رہے حضور، اور جبرائیل امین آئے. وہاں مدینہ میں مشہور جگہ ہے متعین معروف کہ یہاں جبرائیل نے یہاں سے آواز لگائی تھی، وہاں لکھا ہوا ہے بابو جبرائیل. جبرائیل نے آ کر آواز لگائی کہ اچھا ملائکہ نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں اور آپ لوگوں نے ہتھیار کھولنا شروع کر دیا. تو حضور نے فوراً اعلان فرمایا چلو آج عصر کی نماز قریظہ جا کر کے پڑھیں گے، فوراً روانہ ہو جاؤ قریظہ کے واسطے. ابھی ایک مہینے کے تھکے آ رہے، ابھی تو آئے، فوراً اعلان کہ نہیں چلو قریظہ کی جنگ کے واسطے. 21 دن قریظہ والوں کے قلعے کا محاصرہ کیا، چونکہ وہ مضبوط قلعے میں رہتے تھے، انہوں نے مسلمان کو دیکھ کے دروازے بند کر لیے. صحابہ نے چاروں طرف سے ان کے قلعے کا گھیراؤ کر لیا، کب تک اندر رہتے بند ہو کر کے. آخر میں صلح کے اوپر آمادہ ہوئے، انہوں نے یہ کہلوایا کہ ہمارے دوسرے یہودی بھائی بنو نذیر کے ساتھ جو آپ نے معاملہ کیا وہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی کرو. کہ بھئی بنو نذیر کو آپ نے کہا تھا کہ بھئی تم جاؤ یہاں سے، جلا وطن ہو جاؤ، جو مال تم لے جا سکو لے جاؤ. وہ چلے گئے اور جو ہے اپنا سامان گھر بار میں سے جو لے جا سکے وہ لے گئے. وہ لوگ کہا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرو، ہم بھی ملک شام چلے جاوے، اریحا زراعت کے علاقے میں جو یہودی لوگ رہتے وہاں چلے جاوے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جب بنو نذیر کا معاملہ آیا تھا تو ان کے گہرے تعلقات تھے عبداللہ ابن ابی سے، اس کے خاندان سے، تو اس لیے عبداللہ ابن ابی کے ہاتھ میں حضور نے فیصلہ دیا تھا. اس لیے اس نے یہ فیصلہ حضور کو کہا کہ آپ اتنی میری درخواست منظور رکھیں. اب جب ان کا معاملہ آیا تو بنو قریظہ کے ساتھ تعلق حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد اور ان کے خاندان کو، اس لیے حضور نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا معاملہ جو ہوگا تم راضی ہو جاؤ سعد بن معاذ کے فیصلے پر، وہ جو فیصلہ کرے تمہیں مان لینے کا. اور حضرت سعد کو خندق کے موقع پر تیر لگا تھا جس کی وجہ سے وہ زخمی تھے. حضور نے ان کی چارپائی مسجد نبوی میں لگوائی تھی. مسجد نبوی تو بہت کام آتی تھی، یعنی کہ وہ ایمرجنسی وارڈ بھی تھا. یہ تو تم لوگ ہو کہ تم نے مسجد کے دروازے بند کر دیے اور کسی کو آنے نہیں دیتے ہو. حضور کے زمانے میں مسجد نبوی ایمرجنسی وارڈ بھی تھا، ہاسپٹل. حضرت سعد بن معاذ کی چارپائی حضور نے وہیں لگوائی تھی تاکہ تیمارداری میں آسانی ہو. تو وہ لوگ راضی ہو گئے کہ حضرت سعد بن معاذ کو جو ہے فیصلہ سونپتے، وہ جو فیصلہ کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آمادہ کرنے کے لیے کہ حضرت سعد کے فیصلے پر وہ لوگ راضی ہو جائے، حضرت ابو لبابہ ابن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، اور ان کی قریظہ سے اچھی بنتی تھی، اس لیے کہ ان کے بیوی بچے اور ان کا گھر قریظہ کے علاقے میں تھا. تو یہ وہاں گئے، سب یہودی لوگ جمع ہو گئے، रोने चिल्लाने लगे और इन्होंने पूछा कि अगर हम अपने आप को हजरत साद के फैसले पर आमादा कर ले तो सजा क्या होगी, कुछ अंदाजा है कि साद क्या फैसला करेंगे हमारे बारे में? तो इन्होंने यूं किया, बस हाथ के जरिए गर्दन की तरफ कत्ल का इशारा कर दिया कि वो तो तुम्हारी कत्ल का ही फैसला करेंगे। तो ये इशारा करते कर तो दिया, चूंकि वहां उनके बीवी बच्चे घर बार था उसकी फिक्र, लेकिन फौरन दिल में एहसास हुआ कि मैंने अल्लाह और रसूल की खियानत की है। इसीलिए कुरैजा वालों में से उठे, उठ करके सीधे मस्जिद नबवी में आए और अपने आप को मस्जिद नबवी के एक सुतून से बांध दिया। उसी सुतून पर लिखा हुआ है उस्तुआ ने अबू लुबाबा है, आठ मुतबर्रक सुतून में एक सुतून का नाम उस्तुआ ने अबू लुबाबा है। वहां इन्होंने आकर के अपने आप को बांध दिया और क्या ऐलान किया, खुदा की कसम मैं अपने आप को छोड़ूंगा नहीं, इसी तरह बंधा हुआ रहूंगा जब तक के खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथ से मुझे छोड़े नहीं, खाऊंगा भी नहीं पीऊंगा भी नहीं। और मस्जिद नबी में खुद को बांध दिया। उनकी बीवी नमाज के वक्त पर आती थी, उनको छोड़ती थी, ये नमाज पढ़ते थे फिर बंद जाते थे। सात दिन का भूखा प्यासा आदमी बेहोश होके ये गिर गया। लोगों ने हुजूर को इत्तिला दी कि हुजूर इन्होंने अपने आप को बांध दिया। ये उनसे गलती हुई कि आपकी एक रास की जो बात थी वो आपने कुरैजा की यहूदियों को बुला दी, इन्होंने इसीलिए इन्होंने अपने आप को बतौर सजा के बांधा है कि जब तक अल्लाह तोबा कबूल न करे मैं छूटूंगा नहीं। तो हुजूर ने क्या फरमाया कि अब इन्होंने खुद से ये किया है तो अल्लाह के यहां से तोबा के आने का इंतजार करो, अगर वो ऐसा न करते और मुझे आके बतलाते कि मुझसे ये गलती हो गई तो मैं उनके लिए इस्तिगफार कर देता और माफी हो जाती। लेकिन अब जब खुद को बांधा है और मौल्लक किया है कि अल्लाह मेरी तोबा कबूल करे तो इंतजार करो। सात दिन के बाद उनकी तोबा कबूल हुई तो उन्होंने कहा कि मैं खुद नहीं खुलूंगा, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर मुझे खोलेंगे तब खोलूंगा। हुजूर तशरीफ लाए नमाज के, उनको खोला और फिर वो आजाद हो गए। उस पर ये आयत करीमा नाजिल हुई। वो कहने लगे हुजूर मेरा जो मकान हुआ कुरैजा में है उसी मकान की रियायत में मैंने ये जो है उनको राजदारी की बात बतला दी ने, मेरा मकान अल्लाह के नाम पे सदका। दूसरी बात ये है कि मेरा जो कुछ माल है मेरे पास तमाम का तमाम माल मैं अल्लाह के नाम पर सदका करता हूँ। हुजूर ने फरमाया सब सदका मत करो, एक सुल्स सदका करो। इस तरह हुजूर ने उनको आमादा किया। ये आयत करीमा अबू लुबाबा मरवान इब्ने अब्दुल मुंजिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में नाजिल हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बनू कुरैजा वालों के पास भेजा था ताकि वो हुजूर के फैसले के ऊपर उनको तैयार कर ले। उन्होंने हजरत अबू लुबाबा से मशवरा मांगा तो उन्होंने इशारा किया कि ज़बह कर दिए जाएंगे और उनके बीवी बच्चे माल सब वहीं कुरैजा में था। उस पर ही आयत नाजिल हुई। ये एक कौल है जो अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने इख्तियार किया। बाद हजरात ये कहते हैं कि ये गज़वे तबूक में शरीक नहीं हुए थे, इसकी सजा में उन्होंने अपने आप को सुतून मस्जिद नबवी से बांधा था तबूक में आदम शिरकत के ऊपर, फिर ये छोड़ने का किस्सा पेश आया। बास कहते हैं कि ये आयत करीमा नाजिल हुई है कि बाज लोग रास की बातें काफिरों को बतला देते थे भोलेपन में, उस पर ये आयत करीमा नाजिल हुई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तखूनुल्लाह वर्रसूल वतखूनू अमानातिकुम, ईमान वालो तुम अल्लाह और उसके रसूल की खियानत मत करो, यानी राज की बातें कोई को बतलाओ मत और हिफाजत के काबिल बातों की भी तुम खियानत मत करो। अमानतों में खियानत मत करो यानी जिन बातों की जिन चीजों की हिफाजत जरूरी होती है उसमें खियामत मत करो। जिसमें तुम्हारे ऊपर एतमाद किया गया हो, भरोसा किया गया हो, दीन और गैर दीन में। वअंतुम तालमून, तुम जानते हो कि भाई खियानत का वबाल कैसा होता है और खियानत कितनी बुरी चीज है, अल्लाह रसूल के राज को जाहिर करना कितना बुरा है, फिर भी तुम ऐसा करते हो, मत करो ऐसा। और ये काम इन्होंने क्या किया, क्यों किया था, उनके बीवी बच्चे माल जायदाद सब वहां था ना कुरेजा में, इसीलिए। इसलिए क्या फरमाया, वालमु अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम जान लो कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। लकुम सादतुन, तुम्हारे लिए ये रुकावट का जरिया बनते हैं। अन उमूरिल आखिरत, आखिरत के कामों से ये तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए रुकावट का जरिया बनते हैं। وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا بدلہ ہے, لہذا اس بدلے کو فوت مت کرو, مال اور اولاد کی رعایت میں اور مال اولاد کے خاطر خیانت کر کے تم اس آخرت کے اجر اور ثواب کو فوت مت کرو. جی,
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونزل في توبته يا ايها الذين امنوا ان تتقوا
الله. لا, میں نے ترجمہ کرنے کے لیے کہا تھا, تم نزل چلو پڑھو پڑھو
یا ایها
چلو
يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله بالامانه وغيرها يجعل لكم فرقانا بينكم وبين ما تخافون فتنجو ويكفر عنكم.
بعض جگہوں پر میں نکاح پڑھانے جاتا ہوں, نکاح میں نے اب تک بہت پڑھا ہے الحمدللہ, ایک ایک مجلس میں پچاس پچاس بھی پڑھائے, تو بعض نکاح پڑھانے جاتا ہوں تو پتہ نہیں چلتا کہ سامنے دلہن ہے کہ دلہا ہے. وہ کپڑے دلہوں کے بھی ایسے ہوتے ہیں لیڈیز اسٹائل کے. چلو, ایک جگہ تو دلہا دکھتا نہیں تھا, وقتے پھول اس نے پہنے, چہرے پر بھی پھول پھول پھول, تو پہلے تو میں سمجھا کہ لوگ دلہن کو لے آئے مسجد میں, پھر غور سے دیکھا تھا کہ نہیں, یہ تو دلہا ہے, پورے پھول 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 چہرے پر بھی اور بالکل ڈھکا ہوا, ذرہ برابر بھی نہیں دکھتا. اور کپڑے تو وہ لیڈیز کے اکثر ہوتے ہیں زنانا, وہ پھول بوٹے لال پیلے کالے وغیرہ. چلو,
ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم.
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. اے ایمان والو, اگر تم اللہ سے ڈرو گے اور اللہ کی طرف انابت کرو گے تو اللہ تمہارے لیے فرقان کر دیں گے. کیا مطلب فرقان کا؟ بینکم و بین ما تخافون, جن خطرات کے اندر تم گھیرے ہوئے ہو اس میں فیصلہ کن معاملہ ہوگا اللہ کی طرف سے. یہ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ ہے. تمہارے اور جن چیزوں سے تم ڈرتے ہو اس میں فیصلہ کن معاملہ ہوگا اور تم چھٹکارا پالو گے, یہ ہے ان کا ترجمہ. اور دوسرا ایک اور پیارا ترجمہ ہے اس کے اوپر, کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو وہ تم کو حق اور باطل میں تمیز یعنی فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا کریں گے. صاحب تفسیر القرآن نے یہ آسان عام فہم ترجمہ لیا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو اللہ تم کو حق اور باطل میں تمیز یعنی فیصلہ کرنے کی صلاحیت اللہ تم کو عطا فرمائیں گے. اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نور ایمانی بصیرت ایمانی عطا فرماتے ہیں جس کے ذریعے سے آدمی حق کیا باطل کیا اس کے درمیان تمیز کر لیتا ہے. اور اللہ مسیحی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ بھائی جو خطرات میں تم گھرے ہوئے ہو اللہ کی طرف سے فیصلہ کن معاملہ ہوگا اور تم لوگ تقویٰ کی برکت سے ان خطرات کی چیزوں سے نجات پا جاؤ گے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے گناہوں کو دور فرما دیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ تعالیٰ تو بڑے عظیم فضل و کرم والے ہیں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. قریش کے جد اعلی قصی بن کلاب نے ایک مکان بنایا تھا اور اس مکان کا نام انہوں نے دار الندوہ رکھا تھا. قریش کی پارلیمنٹ مشورہ گاہ قریش کی, وہاں بیٹھ کر کے یہ لوگ مشورے کیا کرتے تھے. پھر تب وہ ٹوٹ ٹاٹ کر کے حرم میں شامل ہو گیا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلنے لگی, لوگ ہلکا بگوش اسلام ہونے لگے, تو قریشیوں نے پارلیمنٹ کے اندر ایک میٹنگ بلائی, مشورہ رکھا. ابلیس لعین ایک نجدی شیخ کی شکل کے اندر مشورے میں شامل ہوا, انسانی شکل کے اندر وہ آیا ابلیس لعین. مشورہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کریں. تو بعضوں نے رائے دی کہ بھائی ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر قید میں کر دو تاکہ کسی کو وہ اپنی بات بتلا نہ سکے, لوگوں کو دعوت نہ دے سکے, اس لیے کر لو ان کو اس طریقے سے بیڑیوں میں جکڑ گیا. ابلیس سے لائن نے اس رائے کے اوپر یوں تبصرہ کیا کہ اگر تم نے ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر کے کسی جیل میں ڈال دیا تو ان کے متبین آ کے ان کو چملہ کر کے چھوڑا کے لے جائیں گے, یہ رائے مناسب نہیں ہے. یہ ہے لیوس بیتو کا. دوسری رائے آئی کہ ان کو مکہ سے جلا وطن کر دو, نکال دو. تو ابلیس لعین نے اس رائے پر یہ تبصرہ کیا کہ ان کو تم نکال دو گے تو یہ تو دوسری جگہ جائیں گے, وہاں جا کر کے اپنی دعوت اور پھیلائیں گے, لوگوں کو اپنی طرف اور بلائیں گے, نکالنے کی بات مت کرو ورنہ ان کا معاملہ اور پھیلے گا. تیسری رائے آئی قتل ہی کر دیا جائے, اور اس طریقے سے قتل کیا جائے کہ مکہ کے ہر خاندان کا ایک فرد ایک نوجوان قتل میں شامل ہو تاکہ ان کا خاندان بنو ہاشم کسی سے قصاص نہ لے سکے, اور دیت رہی ہو تو سب مل کے تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کر کے دے دیں گے. اس لیے کہ خاندان والے اگرچہ مذہباً آپ کے موافق نہیں تھے لیکن خاندانی جذبات تو تھے ان کے اندر, اسی لیے کہا کہ اگر ان کو قتل کیا تو وہ ضرور خاندانی جذبات کی وجہ سے انتقام لینے آئیں گے, اور ہر خاندان کا ایک فرد ہوگا تو یہ کس سے قصاص لیں گے قریشی لوگ. یہ رائے پر فیصلہ ہوا, اور وہ یوں سمجھ رہے تھے کہ ہم دار الندعا میں بیٹھ کر کے جو ہے مشورہ کر رہے ہیں, کسی کو معلوم نہیں. ابھی تو وہ لوگ باہر نکلے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور کو پورے مشورے کی اطلاع دے دی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو جب یہ لوگ آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے, کون کافر لوگ, اور یہ لوگ جمع ہوئے تھے مشورے کے لیے آپ کے معاملے میں دار الندوہ میں تاکہ آپ کو بیڑیوں پہنا کر کے قید کر دے وے, یا یہ کہ تم کو سب مل کر قتل کر دے وے تاکہ ایک ہی آدمی شمار ہوئے, یا آپ کو مکہ سے نکال دے وے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور یہ لوگ مکر کر رہے تھے, سازش کر رہے تھے آپ سے, آپ کو ختم کرنے کی, اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایک مکر کیا بِتَدْبِيرِ أَمْرِكَ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچانے کے لیے ایک مکر کیا. بھائی اللہ کے مکر کا کیا مطلب؟ ایک مطلب اس کا یہ ہے اللہ ان کافروں کے ساتھ مکر والا معاملہ فرمائیں گے، دوسرا مطلب اللہ ان کافروں کو مکر کی سزا دیں گے، تیسرا مطلب ان کافروں کے مکر کے خلاف اللہ آپ کو بچانے کی ایک تدبیر فرما رہے ہیں کہ کسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بچا لے وے. وہی طور پر کہ آپ کو وحی فرمائی ما دبروہ جو تدبیر وہ لوگ کر رہے تھے اور آپ کو مکہ سے نکل جانے کا اللہ نے حکم دے دیا، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی اور جو ہے آپ کی حفاظت کی خفیہ تدبیر آیت میں مراد ہے. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین مکر کرنے والے ہیں. چنانچہ حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا اور حضور حضرت ابوبکر کے گھر گئے، حضرت ابوبکر کے یہاں، اور وہاں سے سیدھے گارے سور کے اندر چلے گئے. اور قریشی لوگ یہ سمجھتے رہے کہ حضور سوئے ہوئے، حالانکہ حضرت علی سوئے ہوئے تھے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا. واہ، یہ نضر ابن حارث اس طرح کے جملے وہ بکا کرتا تھا، بکواس اس کی چلتی رہتی تھی. جب ان کے سامنے ہماری آیتیں یعنی قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہے تو وہ کافر کیا کہتے ہیں؟ سنا ہم نے، قد سمینا، سنا، پکا بات ہم نے سنا. اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام کہہ سکتے ہیں جیسا کلام نبی سناتے نا، ایسا کلام تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں. کہو نہیں راہ کو کس کی دیکھتے ہو؟ کہو ہم بھی سنے ذرا، کس کی راہ دیکھتے ہو؟ تو ایسے ڈینگ مارنے والوں کو تو ایسا ہی کہنے گا کہ ذرا کر کے دکھا دو نا. ایسے وہ لڑتے کہ چھوڑو نہیں، ابھی میں مار چھوڑ دیں گے، جا کیا کرنے دیں گے، چھوڑ پکڑ مجھے زور آتا ہے، ایسا ہے معاملہ. تو اس کو کہنے کا کہ ابو نظر بھی ناری تو بنا کے دکھا نہیں، قرآن جیسا کلام خالی خالی ٹھوک مارتا رہتا ہے. لو نشاء لقلنا مثل هذا کر کے دکھا. یہ بات نظر ابن حارث نے کہی تھی، اس لیے کہ وہ ہیرا جاتا تھا. یہ کوفہ کے قریب کا ایک شہر ہے، اس علاقے میں تجارتی سفر کرتا تھا اور وہاں سے اجمیوں کی کہانیاں خرید کے لاتا تھا، فارس روم عجم کی کہانیاں، اور آ کر مکہ والوں کو سنایا کرتا تھا. اور ایک گانے والی بھی ادھر سے وہ لایا تھا مکہ میں. ایسے تو رات میں جاگنے کا اس دور میں معمول نہیں، چونکہ اندھیری رات ہو جاتی تھی، چاندنی کی راتوں میں یہ لوگ محفلیں لگاتے تھے. تو یہ اپنی گانے والی سے جو ہے گانے کے لیے کہتا اور کہانیاں سناتا، لوگ تھوڑے بہت جمع ہو جاتے تھے. تو وہاں یہ کہتا تھا کہ لو نشاء لقلنا مثل هذا، ایسے بھی یہ کہتا تھا کہ ایسا کلام تو میں بھی کہہ سکتا ہوں. ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، جھوٹی باتیں ہیں اگلے لوگوں کی. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ فَمِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. یہ بھی ان کی ڈھٹائی کی بات ہے. کیا ڈھٹائی کی بات؟ کہ وہ لوگ بنداس یوں بولتے تھے، اے اللہ یہ حق ہے، اگر یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھتے ہیں وہ اگر حق ہے جو ان پر اتارا گیا ہے اور آپ کی طرف سے ہے، اور ہم تو اس کو ناحق مانتے ہیں اور آپ کا کلام نہیں مانتے، کلام بشر مانتے ہیں، تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے یا ہمارے پاس آپ دردناک عذاب پہنچائیے لائیے. یعنی قرآن نبی کہتے ہیں کہ برحق کلام, ہم کہتے ہیں کہ نا حق ہے, اور ہم کہتے ہیں کلام بشر ہے اور کہتے ہیں کلام الہی ہے, تو ہم نے مخالفت کی, نافرمانی کی, تو اس کی سزا کے اندر ہمارے اوپر فوراً اللہ آسمان سے عذاب بھیجو یا پتھروں کی بارش برساؤ. یہ بات نظر ابن حارث یا دوسروں نے کہی تھی مذاق کے طور پر. او ایہاما انہ علی بصیرۃ, یا لوگوں کو یہ وہم میں ڈالتا تھا کہ میں قرآن کو سمجھ کر کے اب کہہ رہا ہوں کہ قرآن جو ہے کلام بشر ہے, کلام الہی نہیں ہے, اور اس کے باطل ہونے کا یقین کر کے اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کلام بشر ہے, کلام الہی نہیں ہے, اور جو ہے منزل نہیں ہے. اس طریقے سے وہ رد کرتا تھا. واہ, ایک مکالمہ دیکھو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوم سبا کے ایک آدمی کو کہا کہ کیسے جاہل لوگ ہو تم لوگ, ایک عورت کو حکمراں بنا رکھا ہے تم لوگوں نے ملک سبا. تو سبائی آدمی نے جواب میں کہا ہم سے زیادہ تو جاہل تمہاری قوم ہے. کہا کیسے؟ تو کہا کہ جب اللہ کے رسول نے تم کو حق بات کی دعوت دی تو تمہارے مکہ کے لوگ کیا کہنے لگے, فامتر علینا حجارت من السماء, تم کو تو یوں بولنا چاہیے کہ ان ہذا ان کان ہذا هو الحق فاهدنا له, کہ اگر یہ کلام حق ہے تو اس کی ہمیں ہدایت دے دیجیے. یہ تو تمہاری طرف سے کتنی بڑی نادانی ہوئی کہ تم اس میں پتھر برسانے کی باتیں کر رہے ہو. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, اور اللہ تعالیٰ اس امتی ان لوگوں کو اوپر عذاب نہیں بھیجیں گے جو عذاب یہ لوگ خود مانگ رہے اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان میں موجود ہو. اس لیے کہ عذاب جب اترے گا تو عام ہوگا, اور امتوں کے اوپر عذاب آتا ہے نبیوں کے روانہ ہو جانے کے بعد اور اہل ایمان کے آبادی سے نکل جانے کے بعد. یعنی جب تک حضور کا وجود باوجود ہے وہاں تک امت پر عذاب نہیں آئے گا عمومی. اور حیات طیبہ میں آپ موجود تھے اور اس وقت حیات برزخیہ میں آپ موجود ہیں, اسی لیے امت کے اوپر عمومی عذاب نہیں آ سکتا. بلکہ پچھلے انبیاء کے دور کے اندر بھی یہی ہوا کہ جب تک نبی کا وجود آبادی میں ہے عذاب نہیں آیا. لوط علیہ السلام روانہ ہو گئے عذاب آیا, حود علیہ السلام نکل گئے عذاب آیا, صالح علیہ السلام نکل گئے عذاب آیا. پچھلے دور میں بھی یہی ہوا, نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے عذاب آیا. تو نبی کا وجود یہ عذاب الہی کو روکنے والا ہے. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے اس حال میں کہ وہ لوگ استغفار کرتے ہو, جیسا بھی استغفار کرتے ہو. اب وہاں ان لوگوں کے اتنے کھلم کھلا بنداس عذاب مانگنے کے باوجود عذاب کیوں نہیں آیا کا یہ دو سبب. پہلا سبب کیا؟ حضور کا وجود باوجود, اور دوسرا سبب کیا؟ مشرکین کا استغفار کرنا. کیا استغفار تھا؟ حیث یقولون فی توافہم, طواف کے درمیان وہ بولتے تھے غفرانک غفرانک, یہ بولا کرتے تھے. دیکھو ایک کافر کفر کے باوجود استغفار کرے تو نفع بخش ہوئے, تو مومن ایمان کے ساتھ استغفار کرے تو کتنا زیادہ فائدہ ہوگا. ایک اور قول لائے علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ کہ آیت میں مراد وہ ایمان والے ہیں جو مکہ میں کمزور تھے, المستضعفون فیہم, یعنی کچھ صحابہ وہ تھے کہ جو ہجرت نہیں کر سکے, مرد بھی تھے, عورتیں بھی تھیں, بچے بھی تھے, بوڑھے بھی تھے, ہجرت نہیں کر سکے وہ لوگ کمزوری کی وجہ سے. کائنات میں وہ لوگ مراد ہیں کہ وہ کمزور صحابہ ایمان والے مرد عورت بوڑھے بچے وہ مکہ میں موجود ہیں, ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو عذاب نہیں دے رہے. اس لیے کہ عذاب آئے گا تو ایسا تھوڑا ہی ہوگا کہ صرف کافروں پر آئے گا, وہ تو عموم ہی آئے گا, عام عذاب آئے گا. اس لیے ان ضعفائے مسلمین کی رعایت میں اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آتا نہیں. ہاں اگر یہ ضعفائے مسلمین وہاں سے نکل جائے تو عذاب آ جائے. لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما, کہ اگر یہ ضعفائے مسلمین وہاں سے الگ ہو جائے تو ہم ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دیں گے. معلوم ہوا کہ کافروں کا استغفار دنیا میں نفع بخش ہے, اور وما دعاء الکافرین الا فی ضلال کا تعلق آخرت سے ہے. ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, اس کا تعلق بھی آخرت کے ساتھ ہے, ورنہ کافروں کا نفس استغفار دنیا کے اعتبار سے نافع ہے, بلکہ ان کے اعمال صالحہ بھی دنیاوی اعتبار سے نافع ہے کہ روزی میں برکت ہو جاتی ہے, بلا مصیبت دور ہو جاتی ہے, شہرت ہو جاتی ہے, نام نمود ہو جاتا ہے. وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام, اب کون سی بات ان کے اندر رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے. یعنی مکہ کے کافر اتنے بنداس عذاب مانگے پھر بھی اللہ ان کو عذاب نہیں دے وے, کون سی سرخاب کے پر ان کو لگے ہوئے, کون سی بات رہ گئی کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے وے, حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکنے کا کام کرتے ہیں. کن کو روکتے ہیں؟ النبی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 6 ہجری میں عمرہ کرنے انہوں نے آنے نہیں دیا. مکی زندگی میں حضور کو نماز سے روکتے تھے, تکلیف دیتے تھے, مسلمانوں کو بھی حرم میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے, اور سن 6 ہجری میں عمرہ بھی نہیں کرنے دیا, طواف بھی نہیں کرنے دیا. ایسے فتنوں پر تو کب سے عذاب آنا چاہیے, کون سی بات ہے کہ ان کے اوپر عذاب نہیں آ رہا ہے. وما لہم, کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے وے, بسیفی, تلوار اور قتال کے ذریعے سے, بعد خروجی کا, آپ کے ہجرت کر کے مدینہ آ جانے کے بعد جہاد ہوا مکہ والوں کے ساتھ اور عذاب ہوا. والمستضعفین, کمزور ایمان والے مرد عورت وہ بھی نکل کے مدینہ آ گئے بہت سے, اور پہلے قول کے مطابق یہ آیت ناسک ماقبل والے کے مضمون کے واسطے, کہ یہ ناسک ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یوں کہو کہ جب تک مکہ کے مشرکین توبہ ندامت طواف میں استغفار کرتے رہے وہاں تک اللہ کا عذاب نہیں آیا, اور جب انہوں نے طواف میں استغفار وغیرہ بھی کرنا چھوڑ دیا تو اب ان کے اوپر عذاب آ گیا. اس لیے اس کو منسوخ ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بدر میں بھی عذاب دیا اور بدر کے اندر بھی ان کو سزا دی. وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ, اور وہ متولی ہونے کے لائق نہیں ہے, اور وہ لوگ کعبہ کے متولی ہونے کے لائق نہیں ہے. کما زام, جیسا کہ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لائق ہیں لیکن وہ لائق نہیں ہے. سنو, متولی بننے کے لائق کون؟ ان اولیاؤہ الا المتقون, جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہی متولی بننے کے لائق ہیں, جو متقی ہے وہی متولی بننے کے لائق. داڑھی منڈے, جمعہ سے جمعہ آنے والے, مسجد مدرسے کی پراپرٹی کھا جانے والے, داڑھی ایک مشت سے کم کتروانے والے, جن کو دینداری کا کوئی پاس لحاظ نہ ہو, وہ ہرگز لائق نہیں کہ ان کو مسجد مدرسے کا متولی بنایا جائے. بنانے والے بھی گنہ گار, بننے والے بھی گنہ گار. ان اولیاء الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون, لیکن ان کافروں کے اکثر لوگ جانتے نہیں کہ ہم کو متولی بننے کا کوئی حق نہیں ہے. چلو
اے ایمان والے تم اللہ سے ڈرو، امانت سے اس کے علاوہ سے، اور جب تک تمہارے درمیان فیصلے کی اور اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلے کی صلاحیت
پیدا تم کو بھی سویٹر پہننا پڑتا ہے، ہم جیسے کمزور لوگ پہنے تو وہ سمجھ میں بھی آ رہا ہے، تم کو دیکھ کے سردی ڈر نہیں جاتی؟ نہیں ڈرتی؟ چلو
اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے، اور تمہارے گناہ کو معاف کریں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں. اور اس وقت یاد کر رہے محمد، جب کفار آپ کے بارے میں سازش کر رہے تھے، یعنی آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے نجوے میں جمع ہو کر، اور
دارالنجوا بول بدھو کچھ عقل وکل ہے کہ
دارالنجوا میں جمع ہو
کر، ہاں یوں بول چل جلدی تو انگا مارتا ہے پھر
کیا آپ کو قید کر دے یا آپ کو قتل کر دے سر مکئی ہو کر، یا آپ کو مکہ سے نکال دے. اور وہ ایک چال چل رہے تھے، اللہ تعالیٰ ایک چال چل رہے تھے بئی صورت کہ ان کے اندر بزر بئی صورت کہ آپ کو بزر وہی ان کی تدبیر آپ کو خبر دے دی گئی، آپ کو نکلنے کی اجازت دے دی. اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والے ہیں.
ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ. مکہ سے جب بدر میں آنے کے لیے مشرکین کا 1,000 آدمی کا لشکر روانہ ہوا تو انہوں نے دعوت کی باری بنائی، 1,000 آدمی کو کھلانا بھی پڑے گا، 10 اونٹ لگتے تھے 1,000 آدمی میں، 1 اونٹ میں 100 آدمی کھاتے تھے، تو 10 اونٹ چاہیے. تو قریش کے جتنے بھی اکابر وڑیل وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. ان کافروں کی نماز ان کے زعم کے مطابق کعبۃ اللہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانا، یعنی وہاں وہ لوگ سیٹیاں بجاتے تالیاں بجاتے، اس کو یہ لوگ نماز سمجھتے تھے، عبادت سمجھتے تھے، نیکی سمجھتے. اب بھی یہ تالیاں بجاؤ اور جو ہے دوران کرو اور جو ہے سیٹیاں بجاؤ اور وہ عبادت، تو یہ مکہ کے کافر یہی سمجھتے تھے. تصفیقا یعنی نماز کی جگہ کے اوپر جس نماز کا حکم دیا گیا سیٹیاں اور تالیاں تھی. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. عذاب چکھو بدر میں جو تم نے کفر کیا اس کی سزا. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ہاں تو دعوت چلتی تھی، قریش کے اکابروں نے ایک ایک دعوت ذمے میں لے لی تھی، 10 اونٹ روزانہ ذبح ہوتے تھے، ہر 100 پر 1 اونٹ، ہر 100 پر 1 اونٹ، ہر 100 پر، تو اپنا مال خرچ کر رہے ہیں دعوت کرنے میں، سستی دعوت تھوڑی تھی، 10 اونٹ کے کتنے پیسے ہو جائیں، آج کا بھاؤ ہے تو 2,00,000 کا 1 اونٹ ملتا ہے، 20,00,000 کی ایک دعوت ہو ہے. تو اس طریقے سے جو ہے اتنی بڑی رقم وہ گراں قدر رقم خرچ کرتے تھے، اور جنگ پیسوں کے بغیر نہیں ہو سکتی، تو اس کے لیے بھی ان کا بڑا خرچ ہوا، اس پر ہی آیت کریمہ نازل ہوئی. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے بارے میں، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے روکے، ایمان سے روکے، توحید سے روکے، کعبۃ اللہ سے روکے، اچھے اعمال سے روکے، آئندہ بھی وہ خرچ کرتے رہیں گے. فَسَيُنْفِقُونَ. پھر انجام کار یہ خرچہ ان کے لیے حسرت اور ندامت کا ذریعہ بنے گا، انجام کار یہ مال ان کے لیے کیا بنے گا؟ حسرت اور ندامت. کیوں؟ لفواتها، ایک تو مال فوت ہو گیا، ضائع ہو گیا، اور مقصود بھی فوت ہو گیا، مقصود تھا لوگوں کو اسلام سے روکنا وہ بھی فوت، اسلام کو ختم کرنا وہ مقصود بھی فوت، مسلمانوں کو ہرانا وہ مقصد بھی بہت مقصد بھی ناکام پیسہ بھی گیا. ثم یغلبون پھر دنیا میں یہ لوگ مغلوب ہوں گے. والذین کفروا الی جہنم یحشرون اور جو لوگ کافر ہیں ان میں سے آخرت میں جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے حقال کے لے جائے جائیں گے. لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمْ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. دیکھو یہ آیت اگرچہ بدر کے موقع کے اوپر مال خرچ کرنے والے کفار کے متعلق نازل ہوئی لیکن حقیقت بات کیا ہے, جو مال بھی اللہ کی نافرمانی میں خرچ کیا جائے وہی شاید کا مصداق, جو مال بھی اسلام کے خلاف خرچ کیا جائے وہی شاید کا مصداق عام ہے, سب اس میں شامل, تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی جودا کر دے وے. یہ تکونو سے متعلق ہے, تکفیف تشدید دونوں کے ساتھ ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ جدا کر دے وہ خبیث کو پاکیزہ سے, یعنی کافر کو مومن سے. مومن کبھی غلط جگہ خرچ نہیں کرے گا, کافر غلط جگہ خرچ کرے گا اپنے مال کو, اور خبیث مال کو اللہ تعالیٰ باس کے ساتھ ملا کر سب کو ایک دوسرے پر اکٹھا کر کے جمع کریں گے. یعنی کافروں کو علامہ سیوطی کی تفسیر کے مطابق کافروں کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر سب کو جہنم کے اندر اکٹھا کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ, یہ سیوطی کی تفسیر ہے. گویا سیوطی کے قول کے مطابق یہاں خبیث سے فرد کفار مراد ہے, طیب سے فرد مسلمان مراد ہے, کہ مومن کون ان میں تمیز, کافر کون ان کے اندر تمیز, اور پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کر کے جہنم کے اندر اکٹھا کریں گے. دوسرے مفسرین کیا فرماتے ہیں, خبیث سے مراد ناپاک مال اور طیب سے مراد پاک مال, کہ جتنا بھی ناپاک اور گناہوں کی نسبت پر خرچ ہوا اللہ اس سب کو جہنم میں ڈھیر کریں گے جمع کریں گے. فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمْ اللہ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. اولئک هم الخاسرون یہی لوگ نقصان کے اندر پڑنے والے ہیں. قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنۃ الاولین. اے نبی آپ کافروں کو کہہ دو, کون کافر, ابو سفیان اور اس کے رفقا, چونکہ ابو جہل تو مارا گیا اس کے مرنے کے بعد, اب مکہ کی کمان آ گئی بدر کے بعد ابو سفیان کے ہاتھ میں, اس لیے ابو سفیان مکہ کے لیڈر, ان کو خطاب کر کے کہو اور اس کے رفقاء کفر کو کہو اگر تم کفر سے باز آ جاؤ گے اور نبی کے ساتھ لڑنے سے باز آ جاؤ گے تو پہلے جو گناہ تم نے کیے اللہ معاف کر دیں گے. آج تک جو تم نے نبی کے ساتھ لڑنے کے اور تکلیف دینے کے جو گناہ کیے نا اللہ معاف کر دیں گے. وَإِن يَعُودُوا اور اگر تم نے نبی کے ساتھ قتال دوبارہ کیا, بدر کی زبردست شکست کے بعد نصیحت حاصل نہیں کی, عبرت حاصل نہیں کی, سدھرے نہیں, وَإِن يَعُودُوا دوبارہ نبی کے قتل کی طرف بڑھے, فقد وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ تو اگلوں کا طریقہ پڑ چکا ہے, یعنی جس طرح ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک کیا ہم تم کو دو ہلاک کریں گے. نفس ہلاک میں یہ تشبیہ مراد ہے کہ اگر تم نے دوبارہ ایسی شرارت کی تو ہم بھی جو ہے تم کو ہلاک کریں گے. یہ آیت جو ہے ابو سفیان کو خطاب کر کے, اس کے رفقا کو خطاب کر کے بیان ہوئی. بعض حضرات کہتے ہیں کہ آیت اکرمہ ابن ابی جہل کے بارے میں نازل ہوئی, وہ بھاگے تھے نہیں فتح مکہ کے وقت جدہ, پھر وہاں سے کشتی میں بیٹھ بھی گئے کشتی ڈاماڈول ہوئی تو دل میں یہ کر لیا کہ سلامت جو پہنچا تو پھر جنسی عید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے ایمان لاؤں گا توبہ کروں گا. ساتھ میں عمرو بن عاص بھی تھے, وہ دونوں آئے, ندامت ہوئی اور جو ہے معافی مانگی. عمرو بن عاص تو بہت روئے اس موقع کے اوپر. اس موقع پر ان کو کہا گیا کہ پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیں گے. یہ عام قانون ہے کہ جو باز آ جاوے, ایمان لے آوے, توبہ کر لے, اللہ پچھلے گناہ معاف کریں گے, اور دو بارہ شرارت کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. نبی کی طبیعت میں شفقت, محبت, رحمت بہت تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعلان کروایا, قتال کرو ان کے ساتھ, حضور کو خصوصی خطاب, یہاں تک کہ فتنے شرک باقی نہ رہے, ایمان کا بول بالا ہو جاوے اور دین سارا کا سارا اکیلے اللہ کا ہو جائے اور کوئی بھی غیر اللہ کی عبادت نہ ہوئے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. سو اگر وہ لوگ کفر سے باز آ گئے تو اللہ تعالیٰ جو عمل کے وہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں, لہذا ان کو ان کے عمل کا بدلہ دیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ. اور اگر انہوں نے ایمان اگر انہوں نے ایمان سے منہ پھرایا تو تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مولا ہے, مدد کرنے والے ہیں. اگر تم نے ایمان سے منہ پھرایا تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مولا ہے, مددگار ہے, تمہارے کاموں کو بنانے والے ہیں. نعم المولا ونعم النصیر. نہیں, وَإِن تَوَلَّوْا, اگر ان کافروں نے ایمان لانے سے منہ پھرایا تو تم مسلمانوں کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں, اس لیے کہ اللہ تمہارے مدد کرنے والے ہیں اور تمہارے کاموں کے متولی ہے, اور اللہ تعالیٰ بہترین مدد کرنے والے اور بہترین تمہارے ناصر ہے. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نبی, تم ان کافروں سے کہہ دو, مثلا ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں سے, اگر تم کفر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے سے باز آ جاؤ تو پہلے جو کچھ ہو چکا